أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم.
میرے شیخ اور مرشد مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک محبت کا مذہب ہے. مذہب کہتے ہیں راستے کو، یعنی جو اسلام کا جو راستہ ہے یہ محبت بھرا راستہ ہے. اس کی ایک ایک چیز میں محبت ہے. لہذا فرمائے کہ دیکھو، ایمان اور اسلام کی جو ابتدا ہے، جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، کلمہ پاک کہتے ہیں، یہ اس محبت کا اظہار ہے. جیسے دنیا کے اندر کوئی اگر کس سے محبت کرے تو محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس محبت کے اظہار میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تیرے سوا مجھے کس سے، مجھ کو کسی اور سے محبت نہیں ہے. تو ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ محبت کے قابل تو صرف اللہ ہے. کیونکہ دنیا حکیم الامت تھامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں محبتیں تین وجہ سے کی جاتی ہیں: مال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، یا جمال کی وجہ سے. کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے. یا اگر دنیا میں کسی کو کوئی کمال حاصل ہے، جیسے کوئی عہدہ ہے، 18 گریڈ کا آفیسر ہے، 19-20 گریڈ کا آفیسر ہے، ہر آدمی اسے محبت کرتا ہے. یا جمال کی وجہ سے، یعنی کوئی خوبصورت اگر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. لیکن یہ مال، یہ کمال اور یہ جمال، یہ تینوں چیزیں عارضی ہیں. اس لیے کہ مال تو وہ چیز ہے میرے دوستو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا مال میرے پاس رہے. لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یہ مال ایسی چیز ہے کہ جب تک ہماری جیب سے نکلے گا نہیں، ہمارے پاس سے جائے گا نہیں، ہمیں فائدہ نہیں دے گا. مثلا کسی آدمی کے پاس نوٹ ہے نا، 5,000 کے نوٹ کی گڈی ہے، 1,00,000، 10,00,000، 20,00,000، 1,00,000، 10,00,000، 20,00,000، ارب اور کھرب روپے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ پیسہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اس کے کسی کام کا نہیں ہے میرے دوست. جب تک وہ پیسہ اس بندے کے پاس سے جائے گا نہیں، اس وقت تک اس کو نفع دے گا نہیں. مثلا آپ کو روٹی چاہیے، تندور والے کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بھائی ایک روٹی دے دو. کہا پیسہ؟ تو آپ نے دکھایا جیب سے نوٹ نکال کے، دیکھو میری جیب میں 5,000 کا نوٹ ہے، $100 ہے میری جیب میں، یہ دیکھو. تو کہا ٹھیک ہے، آپ کی جیب میں ہے، اب اس کو اپنی جیب سے میری جیب میں منتقل کیجیے. آپ مجھے بتائیے کہ جب تک وہ نوٹ، وہ پیسہ ہماری جیب سے دوسری جیب میں منتقل نہیں ہوگا، اس وقت تک روٹی ملے گی؟ تو مال وہ چیز ہے کہ جب تک یہ ہمارے پاس سے جائے گا نہیں، ہمیں کبھی بھی فائدہ پہنچائے گا نہیں. یاد رکھیے گا، یہ مال کا اصول ہے. مال اسی وقت فائدہ دے گا جب یہ ہمارے پاس سے نکلے گا. اس سے میرے شیخ رحمت اللہ نے ایک بات اور فرماتے تھے، دیکھو تم گھر بناتے ہو،
ہر آدمی اپنا گھر کے اندر وینٹیلیشن رکھتا ہے, اپنی گھر ہوادار بناتا ہے, اور گھر ہوادار بنانے کا اصول یہ ہے کہ جس طرف سے ہوا آتی ہے وہاں دروازہ کھڑکی لگاتا ہے, اور اس کے مخالف سمت میں بھی دروازہ کھڑکی لگائی جاتی ہے. دادا جس طرف سے ہوا آتی ہے وہ بھی دروازہ کھولا جاتا ہے, اور اس کی ہوا کے نکلنے کے رستے پر بھی دروازہ کھولا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ہوا کے آنے کے رستے پر دروازہ کھڑکی کھول دے اور جانے والے رستے پر دروازہ یا کھڑکی کو نہ کھولے, ہوا آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت مولانا شاہ کی محبت فرماتے ہیں کہ تم یہ چاہو کہ بس مال میرے پاس آتا رہے, فرمایا جب تم اس کو نکالو گے تو مزید آئے گا نہیں. لیکن ہم کیا کہنا یوں روپے صدقہ کہ صدقہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے. جب ہم کو ربا اور ربا سود کو مٹاتا ہے وہ یوں روپے صدقہ اور صدقہ کو بڑھاتا ہے. رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سود کافر کو تو شاید موافق آ بھی جائے لیکن مسلمان کو کبھی بھی موافق نہیں آ سکتا. اب یہ کوئی کہتا نا کہ ترقی, کہ جی سود سے ترقی ہوتی ہے, تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترقی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ترقی تو یہ ہے سڑک پر جا رہا ہے, کوئی ڈاکو آ گیا, اس نے موبائل بھی چھینا, پیسے بھی چھینے, بازو پہ ڈنڈے بھی مارے, درد ہوا, رات کو جناب دودھ میں ہلدی ڈال کر پیا کہ درد کو آرام آ جائے, صبح اٹھے تو دیکھے بازو اتنے بڑے بڑے. اب جناب ٹی شرٹ پہن کے نکلے, اس نے کہا بھائی ایک ہی رات میں تم مسٹر یونیورس بن گئے, رستم زمان بن گئے, اتنے بڑے بڑے بازو, ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن یہ ترقی صحت مند ترقی نہیں کہلاتی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اکھاڑے میں جائے, ڈنڈ بیٹھک لگائے, دودھ بادام پیئے, کسرت کرے, ایکسرسائزز کرے, ورزش کرے, اور اس کے بعد تھوڑے دن بعد خود ہی سینہ باہر نکلنے لگے گا, بازو بھی باہر آ جائیں گے, چال کا انداز بدل جائے گا. اس ترقی کو صحت مند ترقی کہا جاتا ہے. لہذا میرے پیارے دوستو, سود سے جو ترقی ہوتی ہے وہ ترقی ایسی ہے جیسے ڈنڈے اور جوتے پڑے اور فوراً انسان بڑا ہو گیا ایک دم, کیونکہ سود سے تو ایک دم ترقی ہوتی ہے نا, ایک دم معیشت کے اندر اکھاڑ پچھاڑ ہو جاتا ہے. لیکن تجربہ یہ ہے, اب تو کافر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سودی نظام تو ہمیں بھی موافق نہیں آتا. اگر آپ دنیا کی معیشتوں کا مطالعہ کریں, جاپان نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا, یورپ والے بھی اب اس کو ماننے کو تیار ہو گئے کہ سودی نظام جو انٹرسٹ بیس اکنامی ہے, سود کر کی بنیاد پر جو معیشت ہے اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. اب یہ تو کافروں نے بھی تسلیم کر لیا میرے دوستو, تو مسلمان کو تو سود سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے صاف فرما دیا یمحق اللہ الربا, کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, ویربی الصدقات, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. ایک عجیب و غریب بات میں آپ سے کہتا ہوں, آپ دیکھیں کہ کفار کے اندر ایسی ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے 200-200 سال سے وہ کمپنیاں چل رہی ہیں. آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آج تو ہر آدمی کو اسمارٹ فون کی وجہ سے انٹرنیٹ کے ذریعے کہاں کا جناب سیرے کرتا پھرتا ہے, سرفنگ کرتا ہے. آپ دیکھیں وہ جو 2-2 سال پرانی کمپنیاں کیوں اب تک مستحکم ہیں, تو غور کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کمپنیوں کے استحکام کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیریٹی, ڈونیشن اور فلاحی کام, رفاہی کام کرتے ہیں. اس رفاہی کام کی وجہ سے تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ, جو کافر بھی رفاہی کام کرتے ہیں, دوسروں کی خیرخواہی کا کام کہتے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے. تو جس چیز کا فائدہ کافر کو اتنا ہوگا, مسلمان کو اس چیز کا فائدہ کتنا ہوگا. اس صدقے کا فائدہ جو کہ ہے ہی خالص, جس کا تعلق ہے ہی آخرت کے ساتھ, میرے پیارے دوستو, وہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کافر کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے, تو وہ صدقہ مسلمان کو کتنا نفع اور فائدہ پہنچائے گا. اس لیے اب آج بھی دیکھیں کہ جن تاجروں کے یا جو لوگ صدقے کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں, گھروں میں, تجارت میں, اولاد میں, دین میں وہ برکت نظر عطا فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ حیران ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو, مال عارضی چیز ہے, اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں مال آتا رہے دیتے رہو, اور اس کا انتظار مت کرو آئے گا تو دوں گا, جو ہے اس میں سے دے دو, وہ دوسرے کو بھی کھینچ کے لے آئے گا. اس لیے مال کو, مال بہرحال عارضی چیز ہے. آپ دیکھیے نا, میں اکثر ایک سوال پوچھتا ہوں, ماشاءاللہ پنجاب کے ان علاقوں میں ایک چیز پر بڑا فخر کیا جاتا ہے, اور وہ فخر کی چیز یہ ہوتی ہے کہ بڑی مربع زمین ہے, ایکڑ کے ایکڑ اور مربع زمینیں ہیں جناب. لیکن اب تک تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی آدمی, کوئی آدمی کے اب اس کا انتقال ہو تو اس مربع زمین میں سے 2 گز زمین اس کو قبر میں کے لیے مل جائے. میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے کہ اپنی زمین میں, جس زمین پر وہ کیسے مزے سے شان دکھاتا تھا, سفید لٹھے کے اکڑے والے کپڑے پہن کر کس شان سے چلتا تھا, لیکن مرنے کے بعد اس زمین پر اس کو 2 گز زمین بطور قبر کے ٹکڑا بھی نہیں ملتا. ایسا بے وفا ہے یہ مال. تو اس لیے فرماتے کہ اس مال سے دل نہ لگاؤ, کیونکہ مال ایسی چیز ہے. اب رہا کمال, ایک آدمی اس کی نظر کا کمال ہے, اس کے باتوں کا ہاتھ کا فن ہوتا ہے, بعض کا دماغی فن ہوتا ہے. لیکن میرے پیارے دوستو, ایک وقت ایسا آتا ہے, بلکہ جوانی میں بھی اللہ دکھاتے ہیں کہ صحت مند لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں. نزلہ ہی ایسی چیز ہے, نزلہ ہی ایسی چیز ہے, چھینک آتی ہے کیا سے کیا حال ہو جاتا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمیں سنت سکھائی گئی نا کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے, الحمدللہ. فرماتے ہیں الحمدللہ کیوں سکھایا, قطب العالم ماں رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھینک کے بعد یہ جو الحمدللہ کی سنت سکھائی گئی, اس کی وجہ یہ ہے. ویسے تو ہوا یہ تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا نا, تو جیسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمایا, ان کو چھینک آئی, تو جیسے ہی چھینک آئی ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ, تو فرشتے جو موجود تھے انہوں نے کہا یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم فرمائے. لہذا یہی سنت ہمیں سکھائی گئی, جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اور جو الحمدللہ سنے وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم فرمائے, اور اس کے بعد چھینکنے والا اس کو دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اچھا ایک بات تو بتائیے کہ وقت کتنا ہے جناب؟ ہاں نہیں, یعنی کتنی دیر بیان کرنا ہے؟
ایک گھنٹہ.
نہیں نہیں, پوچھ لوگوں کو بتانے تو تم تو نہیں بتائی جناب, کتنی دیر کا نظم ہے؟ میں تو پوری رات والا آدمی ہوں جی, سوچ لیں پھر. اچھا اچھا ٹھیک ہے, یعنی فجر کی جماعت تک کی اجازت ہے. بس آپ اصل میں میرا مضمون آپ کی طلب پر ہے, جب تک آپ کی طلب رہے گی مضمون آتا رہے گا, جہاں آپ کی طلب ختم ہو جائے گی مضمون خود ہی ختم ہو جائے گا. اب آپ کے اوپر ہے کتنا بیان کروانا ہے.
देखो बेटा तुम एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, इधर बाबा जी के आगे बैठ जाओ, तुम थोड़ा लंबे आदमी हो ना, अब ठीक है क्यों जी, अब सही है माशाल्लाह, अब बाबा जी पूरी रात के लिए तैयार हो गए। क्या मजमून चल रहा था? हाँ, तो हजरत कुतुबुल आलम मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह छींक के बाद क्यों सिखाया, कि ये छींक आई है उसके जवाब में कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा ने तो वैसे इसकी कई तौजीहात लिखी कि असल में छींक आने से इंसान के अंदर दिमाग में वो जो बोझ होता है वो बोझ निकल जाने की वजह से छींकने से इंसान हल्का फुल्का हो जाता है। इसलिए बाज मरतबा सरदर्द के लिए अतिब्बा को देखें, वो छींकनी देते हैं कि छींको, उससे दिमाग का जो फासिद मादा निकलेगा ना उसके नतीजे में तुम्हारा सर हल्का फुल्का हो जाएगा। लेकिन हजरत कुतुबुल आलम रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह एक बात और फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, मेरे शेख फरमाते थे जब इंसान छींकता है उसकी कैसी शक्ल हो जाती है, कैसी शक्ल, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत है कि उसको अपनी असली शक्ल पर लौटा देते हैं। इस पर तुम शुक्रिया अदा करो और कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है, सुभान अल्लाह। वरना अगर इंसान की शक्ल जो छींकने वाली है वैसी ही शक्ल उसकी हो जाए तो घर में दाखिल होगा, बीवी कहेगी चल बाहर निकल, तू कौन घुसा चला रहा है, अल्लाह अकबर। तो यह भी एक नियामत की चीज है, इसलिए कहा कि तुम अल्लाह ताला की हम्द बयान करो और अल्लाह ताला की तारीफ बयान करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपनी वापस शक्ल, वो जो मेरी असली शक्ल थी वो मुझे वापस लौटा दी। तो मेरे दोस्तों कमाल ऐसी चीज है, इंसान जवानी के अंदर भी बड़े बड़े सेहतमंद लोग कैसे ढीले पड़ जाते हैं, फन वाले लोग कभी कभी, इंसान को अपने फन पर बड़ा नाज होता है, अल्लाह ताला उसको दिखाते हैं कि तुम्हारा कमाल नहीं है। बल्कि हाफिजों को तो मैं अक्सर कहता हूं, क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिफ्ज की नेमत अता फरमाई है, कभी कभी ऐसा होता है कि तरावी पढ़ाते ना, कहते आज तो बड़ा अच्छा कुरान मजीद याद किया है, आज तो ऐसा पढ़ेंगे कि बस, और उस दिन वो गाड़ी अटकती है कि बस, और जिस दिन होता है या अल्लाह मुझे कहां आता है, आप ही की नेमत, आप ही की अदा करता चीज से हम पढ़ेंगे, अल्लाह आप ही पढ़वा सकते हैं, वल्लाह उस दिन इतनी बसत से और इतनी बशाशत के साथ, इतने नशात के साथ कुरान मजीद पढ़ा जाता है कि सुभान अल्लाह। इसलिए कमाल इंसान का आर्दी है। अब देखिए ना, जो आदमी ओहदे पर होता है सब उसको सलूट मारते हैं, और जैसे ही ओहदे से उतरता है सारा खेल तमाशा खत्म। और तीसरी चीज जो मोहब्बत की वजह है वो है जमाल, कि वो लड़की, वो औरत और वो लड़का कितना खूबसूरत जवानी के अंदर लग रहा है कि सब यार लोग उसको देखकर जनाब सबकी, एक औरत सड़क के किनारे खड़ी होती है, गाड़ी वालों को देख के हर एक का पीपी बज रहा होता है, हर आदमी गाड़ी हल्की कर लेता है कि चलो साढ़े नाल ही आ जाओ तुसी। लेकिन वही औरत और वही लड़का, उस लड़के की दाढ़ी मूछ निकल आई और वही औरत जब मेरे प्यारे दोस्तों उसका हुस्न पलटता है, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है, अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया थे मेरे शेख, न माल का दिल लगाने की चीज है, न कमाल दुनिया दिल लगाने की चीज है, न जमाल दिल लगाने की चीज है, क्योंकि ये सब चीजें आर्दी है। वो बड़े बड़े हसीन, यहां देखे जो लोग आज सफेद बाल वाले बैठे हैं, मुझ समेत जो लोग सफेद बाल वाले बैठे हैं, अपने वक्त में ये भी जवान होंगे। लहजा किससे सुनाते ना कि जी हम तो जवानी में ये करते थे, हम तो जवानी में ये करते थे। एक बड़े मियां जा रहे थे, ठोकर लगी, कमर जरा टेढ़ी थी, ठोकर खाकर नीचे गुजरे, नीचे गिरे, हाय करते हुए खड़े हुए के और कहने लगे हाय जवानी। फिर इधर देखा, उधर देखा, देखा कोई भी नहीं, कहने लगे जवानी में कौन से तीर मार लिए थे। इसलिए मेरे दोस्तों, अब रही बात जब मोहब्बत की वजह माल कमाल और जमाल है, तो दुनिया में जितने माल और कमाल और जमाल की चीजें सब आर्दी है, सब धोखा है, सब वक्ती चीज है। पूरी कायनात में अगर कोई साहिब माल है, साहिब कमाल है, साहिब जमाल है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा। इसलिए अल्लाह के सिवा कोई भी मोहब्बत के लायक, अल्लाह के सिवा कोई भी मोहब्बत के काबिल नहीं है मेरे दोस्तों। क्यों? अल्लाह ताला की शान क्या है? अल्लाह की शान यह कि गनी है, यानी माल वाला, और मुगनी भी है, मालदार बना भी देता है, अल्लाह अकबर, और फिर मुस्तगनी भी है,
کہ سارے عالم سے مستغنی، کہ اللہ تعالیٰ کو غنا کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے دوستی لگانی ہوگی، کسی مالدار سے دوستی لگانی ہوگی، وہ اللہ کی ذات دیکھے، سونے کا خالق ہے، سمندروں میں موتی پیدا فرمائے، پہاڑوں کے اندر ہیرے اور جواہرات پیدا فرمائے، اللہ اکبر، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان کے پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ، اللہ تعالیٰ کی شان کچھ کیا، اللہ کے اولیاء کی ایسی شان ہے کہ میرے پیارے دوستو وہ کسی مال سے، جمال سے اور کمال سے محروم نہیں ہوتے، اللہ کی کیا شان ہوگی. اس لیے محبت کے لائق صرف اللہ ہے. اس لیے ہمیں کلمہ میں سکھایا، کہو لا الہ. الہ کہتے ہیں عربی زبان میں، الہ کے معنی ہیں، الہ اس محبوب کو کہتے ہیں جس سے دل سے محبت کی جائے. الہ اس محبوب کو کہتے ہیں جس سے دل سے محبت کی جائے، اور میرے پیارے دوستو دل سے محبت کے قابل صرف اور صرف اللہ کے ذات ہے، کیونکہ باقی جس سے بھی دل لگائے گا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز عارضی ہے. دیکھیں نا، انسان جس چیز سے بھی محبت کرے وہ اس سے جدا ہو جائے گی، نہ مال اپنا، نہ کمال اپنا، نہ جمال اپنا. سبحان اللہ. اگر مان لیجئے کسی خوبصورت عورت سے شادی بھی کر لیتا ہے، لیکن ایک دن اس کا بھی تو حسن جائے گا، اس کا حسن بھی تو عارضی ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے یہ بات سمجھایا کرتے تھے. اور ایک اللہ کی شان ہے کہ جو سارے عالم، حضرت فرماتے تھے سارے عالم کے حسینوں کو نمک دیتا ہے، حسن کی بھیک دیتا ہے، اس صاحب جمال کا کیا عالم ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں جو شخص دل میں اللہ تعالی کی محبت پاتا ہے اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سارے عالم کے حسینوں سے مستغنی ہو جاتا ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ کی بات، میرے شیخ معرومی رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی. حضرت درس مثنوی دیا کرتے تھے، فرماتے ہیں اے دل شکر خوشتر یا کے شکر سازد، اے دل ذرا یہ بتا یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے، اور اے دل ای قمر خوشتر یا کے قمر سازد، اے دل یہ چاند جیسی شکلیں زیادہ حسین ہے یا ان چاند جیسی شکلوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ وہ زیادہ حسین ہے. اس لیے فرماتے ہیں شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں دل آرامے کے داری دل دروبند، دیگر چشم از ہما عالم فروبند. فرماتے ہیں دنیا والو دل کا آرام اسی کے اندر ہے کہ تم سوائے اللہ کے اپنے دل میں کسی کو جگہ مت دو، اور سارے عالم سے اپنی نگاہیں بند کر لو، اور یہ نہ سوچو کہ برے وقت میں میرے فلاں کام آئے گا، فلاں کام آئے گا، فلاں کام آئے گا. یہاں تک کہ باپ کو بھی چاہیے اگر اپنی اولاد کی تربیت کرے تو ہم لوگ بڑے مزے سے کہہ دیتے نا کہ یہ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، کیسے مزے سے کہتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ اپنی اولادوں کو جو بڑھاپے کا سہارا بناتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، وہی اولاد ان کو بڑھاپے میں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. اور جو اللہ پر نظر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام ضروریات کا خیال خود فرماتے ہیں. چاہے بڑھاپے میں، جیسے فرمایا نا حدیث شریف کی دعا ہے، اللہم اجعل اوسع رزقك علی عند کبر سنی، کہ اللہ جوانی میں اگرچہ رزق وسیع ہو لیکن بڑھاپے میں اوسع، یعنی مزید سپرلیٹو ڈگری جس کو کہتے ہیں، جیسے وسیع ترین رزق جو ہے وہ میرے بڑھاپے میں فرما دیجئے، بڑھاپے میں مجھے زیادہ وسیع رزق عطا فرمائیے. اس لیے دل صرف اللہ سے لگائے، وہ اللہ ہی دل لگانے قابل ہے. اس لیے سکھایا کہ دل سے یہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے. اور آگے کیا فرمایا، آگے سکھایا کہ دیکھو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالی سے میں اپنی مرضی سے محبت کروں، جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھ رہے تھے آہستہ آواز میں، چپکے چپکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قرآن کریم زور سے پڑھو. آپ نے پوچھا ایسے کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جس کو مجھے سنانا ہے، جس اللہ کو، وہ تو سنتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے گزرے، وہ زور زور سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے. آپ نے پوچھا اتنی زور سے قرآن کریم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں شیطان کو بھگا رہا ہوں. فرمایا نہیں، اپنی آواز کو تھوڑا آہستہ کرو. تو دیکھیے دونوں مقبول صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد جس شخصیت کا درجہ ہے اس امت مسلمہ میں وہ حضرت ابو بکر صدیق پورے کائنات میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی فضیلت کہ جو کسی صحابی کو نہیں فرمائی، کہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ عنہ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. کیا درجہ ہے سبحان اللہ. لیکن دونوں کی تربیت فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تربیت فرما رہے ہیں، ایک کی آواز کو بلند فرما رہے ہیں، دوسرے کی آواز کو پست کرنے کا حکم فرما رہے ہیں. کیوں؟ معرفت کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. لہذا اس سے یہ بتا دیا کہ اپنی مرضی سے اللہ کی محبت مت حاصل کرنا. طریقہ سکھا دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ فرماتے تھے دیکھو، محمد اور محبت، سبحان اللہ. اس لیے محبت کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر طریقے پر چلو گے تبھی محبت حاصل کرو گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے چاہو گے کہ مجھے محبت مل جائے. تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، بے رفیق ہر کے شد راہ عشق، عمر بغزت او نشد آگاہش، کہ بغیر رفیق کے، یعنی بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اور آپ کے ان کے غلاموں کے طریقے پر چلے بغیر تم چاہو کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے. فرمایا تو محبت کو دور کی بات، محبت کی لغت سے بھی تم واقف نہیں ہوگے کہ محبت چیز کیا ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا، آج دنیا والے کیسے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں لڑکی سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، کیسے مزے سے کہہ دیتے. حالانکہ وہ محبت کا معیار جس چیز کو رکھا، جس حسن کو رکھا، وہ کیا ہے. اس لیے شیخ مارومی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرید تھا، وہ اپنے شیخ کی خانقاہ میں آیا. شیخ کی ایک باندی تھی جو شیخ کے لیے کھانا لاتی تھی. ایک دن اس مرید کی نگاہ اس پر پڑ گئی. اب وہی ہوا، پہلی نظر کا پیار. اب جناب اس کو پیار ہو گیا. اب جناب وہ جیسے ہی مریدنی، وہ جو اس باندی کے آنے کا وقت ہوتا، وہ صوفی صاحب اس کے انتظار میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہوتے. لالا دین کے ذریعے سے دھوکہ دینا کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانا کھیل ہے، سب چلا آ رہا ہے. سب سے پہلے دین کے ذریعے سے جو سب سے پہلے دھوکہ دینے والا جو شخصیت ہے نا کائنات میں، وہ شیطان ہے. سب سے پہلے شیطان نے دھوکہ دیا. اس کو شروع سے خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانا ہے، تو وہ اس نے عبادت، علم، محنت کی کہ مجھے کسی طرح بنایا جائے. اسی لیے تو وہ بگڑ گیا کہ ساری محنت میں نے کی اور بازی لے گئے آدم علیہ السلام، انسان آوازی لے گیا. تو دین کے ذریعے سے دھوکہ دینا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج کل بھی لوگ ہیں دین کے ذریعے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں یاد رکھیے گا، دین کا کوئی قصور نہیں ہے، دین کی کوئی وجہ نہیں ہے. وہ آدمی دھوکہ دینے کے لیے دین کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی دین کے لبادے کے ذریعے دھوکہ دے دے تو ہم دین پر چلنا ہی چھوڑ دیں. ایسا نہ کیجیے. مثلا کوئی آدمی داڑھی رکھ کر دھوکہ دے تو میں حکیم الامت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے داڑھی رکھنے والا، دین پر چلنے والا کبھی چور اور دھوکے باز نہیں ہوتا. ہاں چور اور دھوکے باز دھوکہ دینے کے لیے داڑھی بھی رکھ لیتے اور دین پہ چلنا دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے دین پر چلنے والے. تو میرے پیارے دوستو، اگر سنت کے خلاف چل کر اللہ تعالی کی محبت کوئی پانے کی کوشش کرے گا، ساری زندگی گزر جائے گی، کبھی بھی اس کو اللہ تعالی کی محبت اور قرب حاصل نہیں ہوگا. اس لیے اس محبت کے رستے میں ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے. اس لیے ہمیں کلمہ، اب مکمل کلمہ طیبہ مکمل ہو گیا کہ اللہ کی محبت کیسے پانی ہے، اس پیارے محبوب کے طریقے پر، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اسی طریقے سے اللہ تعالی کا قرب پا سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ محبت کا آغاز اور ابتدا کیا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے، اقرار محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ سارے عالم سے کسی سے میں دل سے محبت نہیں کرتا سوائے آپ کے، صرف آپ ہی میرے محبوب ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں. اور میرے شیخ فرماتے ہیں پھر محبت کی ایک انداز کیا ہے، یہ دل چاہتا ہے جس سے محبت ہو اس سے کچھ باتیں بھی کرے. اس لیے تو پیکج نکالے نا، آؤ کچھ ٹاک شاک کرے، کچھ گلہ باتا کرو جی. تو فرمایا کیا ہو، اپنے محبوب سے باتیں کرو، اللہ سے باتیں کرو. کیسے؟ نماز پڑھو. فرمایا یہ نماز کیا ہے، یہ محبوب سے ملاقات ہے. اس لیے تو فرمایا نا، الصلاۃ معراج المؤمن. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو یہ نماز ایسے نہیں ہے، جس طرح سے اس معراج حقیقی اور معراج جسمانی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور اس معراج کا تحفہ ہمیں نماز عطا فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو میں تمہارے لیے اتنا زبردست تحفہ لے کر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے وہاں پر بلا کر معراج جسمانی اور معراج حقیقی عطا فرمائی، لیکن اس نماز کے ذریعے سے بھی تمہیں معراج نصیب ہو جائے گی، اور جس طرح سے میں نے باتیں کی یہ باتیں تمہاری بھی ہوں گی، اور ان باتوں کا یہ حال ہوگا کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، اور باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے اور معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ لہذا بندہ نماز پڑھتا ہے، اور پھر خاص طور پہ تہجد کی نماز، یہ تو ہے ہی اللہ کے عاشقوں کی نماز، یہ تو ہے ہی عاشقوں کی نماز، کیونکہ رات کا وقت ہی تو ہے سارا عاشقوں کی ملاقات کا، تو آؤ، عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، عالم میرے شیخ رحمت اللہ علیہ شعر سنایا کرتے تھے، عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے، رات کے سناٹے میں مگر اے دوست لے لے کہ تیرا کوئی نام روتا ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ جو رات کی جو ہے وہ نماز ہے، اس کی لذت ہی میرے پیارے دوستو کچھ اور ہی لذت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہا کہ آؤ ہم سے کچھ باتیں کرو، اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ محبت میں یہ مقام ہوتا ہے کہ محبت میں دیکھیے جب کسی لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس میں مقصود کیا ہے، میاں بیوی ہی مقصود ہے نا، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، لڑکے کو مطلب اپنی صرف بیوی سے ہے، لیکن اس کو دیکھیے صرف ایک بیوی کو پانے کی خاطر سے اس کی ماں کو بھی جوڑا دیتا ہے، اس کے باپ کو بھی جوڑا دیتا ہے، اس کی بہن کو بھی جوڑا دیتا ہے، اس کے بھائی کو بھی دیتا ہے، پھر ساری برادری کو روٹی بھی کھلاتا ہے، بھائی تمہیں کیا مطلب ہے بھائی، محبت میں تو کیا ہے، صرف شادی میں کیا ہے، اس کو بیوی تو مقصود ہے نا، لیکن کیا بات ہے کہ صرف بیوی کی صرف بیوی کو نہیں بلکہ پورے محلے بھر کو بھی روٹی کھلاتا ہے، سب کو چاول کھلاتا ہے، میٹھے چاول بھی کھلاتا ہے، اور کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے سب کے لیے، حالانکہ مخصوص صرف بیوی ہے، اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہ کرے سب بیوی کو لے کر آئے، اس کی شادی ہوگی کہ نہیں، شادی کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں جس طرح سے محبت کے اندر سب کو روٹی کھلا رہا ہے، اس کی ماں بہن کو بھی جو ہے وہ کپڑے دے رہا ہے، فرماتے ہیں محبت کا ایک مقام یہ بھی ہے، گویا کہ محبت میں اس کے اور عاشقوں پر خرچ کرنا یہ بھی محبت کی ایک نشانی ہے۔ لہذا فرمایا اسی کا نام زکات ہے، کیا ہے زکات، کیا ہے کہ جو میرے غریب عاشق ہیں، تو ہم دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنا مال ہے نا، پہلے تو کیا ہوتا تھا، پہلی امتوں کے اندر تھا قربانی وغیرہ اور یہ زکات وغیرہ پہاڑ پر رکھ دی جاتی تھی، جگہ رکھ دی جاتی تھی، آگ آتی تھی اسے لے جاتی تھی، بھسم کر دیتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کیا نعمت دی، نہیں تم خود دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، دوسرے مسلمانوں کو دیکھو، دین کی ضروریات کو دیکھو، وہاں پر بھی مال خرچ کرو۔ یہ مدارس ہیں جو کہ زکات کا کتنا اہم ایک بہترین مصرف ہے میرے پیارے دوستوں، اپنے غریب عاشقوں کو قرب و جوار کے اندر بھی دیکھو، ان پر مال کو خرچ کرو، یہ بھی ایک محبت کی ادا ہے کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا محبت کی ایک ادا کیا ہے کہ آج تو آپ کی ملاقات کی اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کی محبت میں تو کھانا پینا ہی بھول گیا جی، محبت کی ادا میں بھوک پیاس اڑ جانا، یہ بھی تو محبت کا ایک مزاج ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے ایک بات اکثر میں کہتا ہوں، حضرت کی برکت سے ایک مضمون ہے کہ دیکھیے جب کسی آدمی، ایک آدمی جس کی شادی ہو اور مشہور ہو کے بہت غصے والا آدمی ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے، ہمارے ہاں ماشاءاللہ معاشرت کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ جس آدمی کی شادی ہوتی ہے جو دلہا لاڑا بنتا ہے، لاڑا، تو وہ جو لاڑے کو سب چھیڑتے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک محبت کی چیز ہے، معاشرت کا ایک انداز ہے کہ ہر کوئی آ کے اس کو چھیڑا ہوتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ اگر کسی غصے والے آدمی کی شادی ہو، کبھی شادی میں اس کو غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیوں جناب، کبھی ایسا ہوا کہ جس آدمی کی شادی ہو، شادی میں بھی جو ہے نا وہ گالیاں بکنا شروع کرے یا غصہ کرنا شروع کر دے جیسے کوئی اس کو چھیڑے، کبھی دیکھا ایسا؟ کیوں، کیا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ ہر وقت مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، کیوں، اس کو وصل امید لیلا ہے، کیا نام، وصل امید، وصل لیلا پر وہ اپنے غصے کو بھی قابو کر لیتا ہے، یعنی لیلا سے ملاقات کی جو اس کو امید ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے دوستو، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستے میں چلتے ہیں نا، تو امید وصل مولا کی وجہ سے ان کی بھی برداشت بڑھ جاتی ہے اور وہ بھی اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں۔ تو محبت کا یہ مقام کہ انسان کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے، جیسے شادی، جس کی شادی ہوتی ہے وہ دوسروں کو کھلاتا ہے خود کچھ نہیں کھاتا، کیوں؟ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ اس کو تو بھوک، اس کو تو یہ ہوتا ہے جلدی سے کھانا کھا کے لوگ بھاگے، بلکہ عوامی زبان میں کہنا ہوتا ہے دفع ہو جائے تاکہ میں اپنی محبوبہ سے ملاقات کروں، اور اس کی بھوک ہی اڑ جاتی ہے۔ کوئی اس کو کہے بھی کچھ کھا لو، کہتے نہیں یار مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی۔ میرے پیارے دوستوں، ایک دنیاوی لیلا کو پانے سے اگر بھوک اڑ جائے، اگر مولا کی محبت میں، اللہ تعالی کی محبت میں صبح سے لے کر شام تک تم ہماری محبت میں روزہ رکھو اور بھوکے پیاسے رہو تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں یہ روزہ حقیقت میں محبت کی ایک ادا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جان پر ظلم ہو رہا ہے، نہ آپ مجھے بتائیے، زیادہ لوگ کھانے سے مرتے ہیں یا نہ کھانے سے؟ کھانے سے ہی مر رہے ہیں آج کل۔ ڈاکٹر جس کو دیکھے، ڈاکٹر کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے آپ ایکسرسائز کیجئے اور اپنی غذا کو، ایسا تو نہیں بولتا نا کہ نہیں کھاؤ اور کھاؤ، خوب کھاؤ، کھا کھا کے مر، جیسے یار لوگ کہتے ہیں نا، یار میاں مرنا ہے تو کھا کے مرو۔ تو کھا کے مرتا تو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کوالٹی آف لائف، یعنی معیار زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور وہ آدمی جو اپنی غذا کو کنٹرول کرتا ہے، قابو کر کے رکھتا ہے، اس کے جو معیار زندگی، جس کو کوالٹی آف لائف کہتے ہیں، اس کے صحت مند زندگی ہوتی ہے میرے پیارے دوستوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، کھانے سے مرتے ہیں نہ کھانے سے نہیں مرتے، لہذا روزہ رکھنے سے نہیں مرا۔ اور اس کی دلیل میں دوں آپ کو، انشاءاللہ آپ اس دلیل کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلے سال روزے رکھے ہیں، آپ میں سے کوئی مرے؟ یار ایک تو مرو یار، کوئی بھی نہیں مرا۔ کیوں؟ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پتا چلا انسان مرتا نہیں ہے، سارا مسئلہ کیا، خوف ہوتا ہے بس۔ ہائے پتا نہیں کیا ہوگا، ہائے پتا نہیں کیا ہوگا، یہ جیسے کورونا وائرس کا خوف ہے۔ ہے کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ دیکھیں مسجد میں بیٹھے ہیں، کتنی بڑی ایک آبادی بیٹھی، الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کورونا کی آثار و علامت ہی نہیں ہے۔ لیکن بس ایک خوف ہے کہ پتا نہیں کورونا آئے گا، گویا کہ بیٹھے ہوں گے ایک فائر آئے گا، اور کورونا کا فائر آئے گا اور ٹھک کر کے مر جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے، اس کورونا میں بھی کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات، اگر مان لیجئے کورونا مجھے لگ گیا، میں مر بھی گیا، کیا نقصان ہے؟ شہادت کی موت ہے کہ نہیں ہے؟ مرنا تو ہے، وقت سے پہلے کوئی مر سکتا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا۔ اگر ہمیں موت آنی ہے تو کیا کوئی جو آدمی صحت مند ہوتا ہے وہ نہیں مرتا کیا؟ وہ بھی مرے گا۔ گھبرانے کی، گھبرائیے مت، کچھ نہیں ہوتا۔ بس ایک جو یہ جو خوف کی فضا بن گئی، پھر اقدامات ایسے ہوئے کہ ایسا جیسے بس کورونا پیچھے پڑا ہوا ہے، جہاں نکلے ٹھک کر کے اس نے پکڑ لیا۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، پورے پاکستان میں الحمدللہ ایسے کوئی کیسز نہیں ہے۔ ہاں علامات ہو، کھانسی نزلہ ہو، پھر اس پر بھی جو محققانہ رائے ہے وہ یہ ہے، اس سے زیادہ خطرناک مرض ایک پہلے آیا تھا، اس کا نام ہے سارس۔ آپ کو یاد ہوگا سارس کا جو ہے نا وہ وائرس آیا تھا، وہ جو سارس کا جو وائرس تھا اس میں 90% موت یقینی تھی، صرف 10% زندگی کے چانسز تھے اس میں۔ ذرا تھوڑی تحقیق کریں، انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے، تھوڑی سی تحقیق کریں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اور یہ جو کرونا وائرس ہے نا، اس میں زیادہ سے زیادہ 5% موت ہے، زیادہ سے زیادہ، اور 25% اس کی صحت مند ہو جاتا ہے۔ ویسے تو لگتا ہی نہیں ہے، اور لگے بھی تو صحت مل جاتی ہے، لیکن ایک خوف ہے ہر آدمی، بس پتہ نہیں وہ کورونا سے یہ ہوگا، پتہ نہیں میرے پیچھے لگے گا اور بس مجھے مار کے چھوڑے گا سب۔ اور اس کی ایک وجہ، اس خوف کی ایک وجہ یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، سارا اس کی وجہ ہے۔ یہ خام خواہ کے ایک ہراس، خوف اور ہراس، ایک دہشت پھیلی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا مصیبت آئے گی۔ اور اس لیے یاد رکھیے، دیکھو ہم، اللہ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا جو موت کا وقت مقرر ہے، اب وہ کورونا سے آئے یا کورولا سے آئے، موت آئے گی اسی وقت۔ इसलिए वो एक है ना, एक आलिम जो है, एक शख्स जो है वो कश्ती में सफर कर रहा था, पहली दफा कश्ती में बैठा, बड़ा बेचारा कांप रहा था। उसने डरते डरते पूछा, उसने कहा यार तुम्हें पानी से डर नहीं लगता? उसने डरना क्या, यहां हमारी जिंदगी है। उसने कहा तुम्हारे अब्बा क्या काम करते थे? कहा यही करते थे। कहा वो मरे कहा? पानी में मरे। कहा तुम्हारे दादा क्या करते थे? कहा हमारे दादा भी ये काम करते थे। कहा वो मरे? कहा वो भी पानी में मरे। उसने कई पुश्तों का जिक्र किया, सारी की पुश्त पानी में मरी थी। तो अब उस शख्स ने पूछा, कहा आप कहां रहते? कहा घर में रहते। कहा आपके वालिद क्या करते? कहा घर में थे। कहा उनका काम मरे थे? कहा घर में मरे थे। कहा तुम्हारे दादा कहां मरे थे? कहा वो भी घर में मरे थे। तो उसने कहा था कि तुम्हें जिसमें तुम्हारे बाप दादा सब मरे थे उस पानी से तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने भी पलटकर पूछा कश्ती के मल्लाह ने कि जिस घर में तुम्हारे सारे बाप दादा मरे थे उस घर से तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मौत आनी है वो आनी है। ऐसा तो नहीं है ना कि हर आदमी जो है वो कहते ना हाबे हयात पी लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा मौत का वक्त मुकर्रर है, वो अल्लाह ने जो हमारा रखा है वो हमें आएगा। अगर कोरोना का मरण नहीं होगा, सेहतमंद भी होंगे तो भी मरेंगे, इसलिए घबराने की बस जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई मर्ज हमें लग भी गया, कोई बीमारी हमें लग भी गई, उस बीमारी की वजह से अगर हमें मौत आ भी गई तो भी हमें अज्र मिलेगा। शहादत की मौत है, क्या घबराना मुसलमान को? मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। खौफ और मुसलमान ये दो मुतजाद चीजें हैं। हां, मुसलमान को सिर्फ एक खौफ होता है और वो खौफ है अल्लाह का खौफ। मुसलमान बाकी किसी चीज से नहीं डरना चाहिए, मोमिन को किसी चीज से डरना नहीं है सिवाय अल्लाह के। हां, अलबत्ता एहतियाती तदाबीर करने में कोई हर्ज नहीं है, एहतियाती तदाबीर करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन माशाल्लाह देखें, यहां मजमा बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं, किसी को खांसी, किसी को नदला, कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब उसको छूत छूत का मरज बना दिया जाए, चल हट दूर, कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं है, इसलिए घबराइए मत। तो अर्ज ये कर रहा था कि जो रोजा है यह भी मोहब्बत की एक अदा है। अब आप देखिए, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रखा जाता है। क्यों? भूखा प्यासा रखकर इंसान का जो कल्ब है, गोया के इश्क की गर्मी उसको लग रही है, उसके अंदर नरमी पैदा हो गई। अब वो नरम पैदा हुआ, रात को सुन्नत मौकदा रखी कि रात को तुम कुरान मजीद में तरावी, कुरान मजीद तरावी के अंदर पढ़ो। क्यों? ताकि वो जो दिन भर तुमने रोजा रखा, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई कि अब कुरान करीम के अनवारात को तुम अपने दिल में जज्ब कर। ये है रमजान का की थ्योरी और रमजान का, सुभान अल्लाह। और मेरे शेख एक बात और फरमाते थे, देखो रमजान शरीफ में 20 रकात तरावी है। हदीस शरीफ में आता है कि बंदा जब सजदा करता है तो अला कदम रहमान, रहमान के कदमों में सजदा करता है। और इंसान को तमाम इबादात में जो सबसे ज्यादा कुर्ब मिलता है वो नमाज में मिलता है। और नमाज, पूरी नमाज में जो बंदे को सबसे ज्यादा कुर्ब होता है वो सजदे में होता है। और हर रकात में दो सजदे हैं। दादा, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रमजान की बरकत से जो तरावी हमारे लिए सुन्नत मौकदा करवा दी, उसमें बंदे का दिल जो दिन भर रोजा रखने से टूटा, अल्लाह ताला उसको हर रात को 40 कुर्ब खास अता फरमाते हैं। 20 रकात में 40 कुर्ब खास अता फरमाते हैं। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लेके जौके सजदाए पेशे खुदा, खुशतर आयत अस दो सद मुल्कत तुरा, कि हमें एक सजदा करने में अल्लाह के हुजूर में ऐसी लज्जत और ऐसा मजा मिलता है कि जैसे 200 मुल्कों की सल्तनत, यानी पूरे आलम की जिसको बादशाहत मिले, उससे जो नशा और मजा मिलता है, उससे ज्यादा नशा और मजा हमें एक सजदे के अंदर मिल जाता है। इसलिए तरावी कैसी पढ़नी चाहिए, तरावी पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए? ऐसा हो जो मोटरवे पे गाड़ी चलाए 140 की रफ्तार से। या कुरान करीम पढ़ने वाला ऐसा होना चाहिए कि कसाब, आप अच्छे तरीके से कुरान मजीद पढ़ें, ठीक है बिल्कुल आहिस्ता मत पढ़ें, दरमियानी रफ्तार करें, लेकिन ऐसा हो कि गुन्ना मत का ख्याल हो और कुरान करीम के जो हरूफ है उन हरूफ की अच्छी तरीके से अदायगी हो कि हमें समझ में आए कि कुरान मजीद क्या पढ़ रहा है, ऐसा होना चाहिए। और फिर सजदा भी ऐसा हो कि कम से कम 3 मरतबा सुबहाना रब्बिल आला तो पढ़े, 3 मरतबा सुबहाना रब्बिल अजीम तो पढ़े। नहीं जी, कितनी अजीब बात है, मुसलमान एक दूसरे से पूछते हैं आपके तरावी कितनी देर की होती है, ये सवाल है कि नहीं है? ये कोई पूछने का सवाल है? مسلمان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جی کتنی دیر میں تسی فارغ ہوندے ہو، اور پھر تراویح سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ باہر کھڑے ہو کے مسجد سے باہر گپے لگاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی زیادتی ہے میرے دوستو. یہ قرآن کریم، یہ تراویح کی عبادت جو پورے سال میں چند دنوں کے لیے، جس کو قرآن کریم ایام معدودات فرمایا، روزے کے ساتھ یہ تراویح، اور اس تراویح کے ساتھ ہم یہ حل کرتے ہیں کہ جب کسی طرح سے جہاں امام نے، اگر امام تھوڑی دیر کھڑا ہونے میں جلدی ہو جائے تو دوسرے صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب ٹائم ہو گیا. یا اللہ، یہ کوئی عبادت ہے میرے دوستو؟ یہ عبادت کر رہے ہیں یا ڈنڈے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ عبادت کی طریقہ عبادت سے ہوتا ہے، کہ وہ لذت ہو. قرآن کریم پڑھنے والا مزہ لے، قرآن کریم سننے والا مزہ لے اللہ کے لیے. رہی بات، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جب بندہ تراویح کے چار رکعت کے بعد بیٹھ کے یوں ٹانگیں دباتا ہوگا تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ تھک بھی رہا ہے لیکن اس کی روح کو جو لذت مل رہی ہوگی، میرے پیارے دوستو، وہ چیز ہی کچھ اور ہوگی. اس لیے آپ دیکھیے، اور یہ لذت کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار رمضان گزر گیا، وہ لذتیں چلی گئی، وہ بہاریں چلی گئی، وہ مزے چلے گئے، لیکن جب رمضان آتا ہے اس کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں ہم لوگ. اس لیے میرے پیارے دوستو، اچھا قرآن کریم پڑھنے والے کا انتخاب کیجئے، اور اس کو کہیں آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے، آپ کے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوگا کہ امام صاحب جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. نہیں، آپ اچھی طریقے سے قرآن پڑھ کر، یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تین گھنٹے لگا دیں، مناسب رفتار کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے، اور پھر رکوع اور سجود کو کیا جائے. اور پھر ایک سنت تراویح کے اندر اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہر چار رکعت کے بعد تھوڑا سا آرام بھی کیا جائے. اب یہ نہیں کہ کھڑے ڈھک کر کے کھڑے، امام نے چند سیکنڈ کی دیر کی تو دوسرے چودھری صاحب کھڑے ہو گئے. یہ کیا زیادتی ہے میرے دوستو؟ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس سے پھر کیا ہوگا، پورے سال میں یہ رمضان کا مہینہ ایک ہی دفعہ آتا ہے، کم سے کم اس رمضان کے مہینے کو مزت کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ گزارے، پھر دیکھیں وہ رمضان شریف کی لذت کیسی آتی ہے. اور یہی رمضان کی تیاری ہے جو گویا کہ میں نے آپ سے عرض کر دی. اور یہ محبت کا مزہ ہے کہ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، اور شام ہوئی ہے، کیا ادا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت دی کہ حاملین عرش ملائکہ، عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تمہاری تسبیحات سب بند، اب تمہارا کام یہ ہے کہ میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین بولو. اور بندہ کیسے دعا مانگتا ہے؟ افطار میں بیٹھا ہے، یا اللہ میرا روزہ قبول فرما لے. بھائی جان، مینو بھی تو دودھ والا شربت دے دو، تسی اکے کلے کلے پی رہے ہو. یا اللہ تو میرے گھر میں، اور جی فروٹ چاٹ بھی ہے اتھے، تھوڑا سا مسالہ بھی پا دے اسے. یا اللہ میرے گھر میں، اور دہی بلے کتھے نے؟ آپ اس بندے کی دعائیں تو دیکھیں، کیسے دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ، کہ ادھر ادھر نظریں مار رہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کا کان اللہ اکبر کی صدا پر لگا ہوا ہے. لیکن بندے کی فرما برداری دیکھے، ایمان کا کمال دیکھے، کہ وقت سے پہلے ہرگز میرے پیارے دوستو وہ روزہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. سبحان اللہ، ان اداؤں پر اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا. میں تو کہتا ہوں ایسی جھوٹی دعا پر بھی اللہ کتنا خوش ہوں گے، میرے بندے کو دیکھو، اس کی حرکتیں تو دیکھو، کیسے دعا مانگ رہا ہے، اور اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے، زبان کہاں لگی ہوئی ہے، ہاتھ کہاں لگے ہوئے. سبحان اللہ، میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہنستے ہوں گے اس بندے کی اس ادا پر. یہ محبت ہے، اس لیے رمضان شریف کو محبت سے گزارے میرے پیارے دوستو. جلد بازی نہ کریں، کوئی فکر نہ کریں، انشاءاللہ نہیں مرتے. تجربے کی بات یہ ہے کہ صحت اچھی ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سحری کی جو فضیلت ہمیں رکھی گئی کہ محبت، اس کو پسندیدہ قرار دیا. ایک وقت تھا جب ابتدائے رمضان، ابتدائے اسلام میں ایک وقت تھا کہ جس آدمی نے رات کو سونے سے پہلے جو کھا لیا کھا لیا، صبح اٹھ کے سحری نہیں تھی اس کے لیے. ابتدا اسلام میں ایسی چیز تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، سحری کو پسندیدہ قرار دیا. لیکن سحری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے شیخ فرماتے اتنا ٹھوسو اتنا ٹھوسو کہ منہ بھی کھلے تو بوٹی نظر آئے. فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو، صحت اچھی رہے گی. کہ پتہ چلا سارا دن ڈکارے آ رہی ہیں، اثر تک تو ڈکارے آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد ڈر کے مارے مغرب میں پھر کود پڑے پکوڑوں پر. اس لیے فرماتے تھے محبت سے گزارو، مرو گے نہیں، صحت اچھی ہوگی. بلکہ کم کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے میرے دوستوں. دیکھے نا، تین بیماریاں مقبول ہیں، ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी, ये तीन बीमारियां तो आप समझे हर आदमी मुबतला है। ये तीनों बीमारियां खाने की वजह से होती है, और जो आदमी खाने में इतदाल रखता है तो उसकी सेहत अच्छी होती है मेरे दोस्त। अल्लाह ताला अपनी रहमत का मामला फरमाए और मोहब्बत से रमजान शरीफ अता फरमाए। अभी एक किताब भी इंशाल्लाह दुआ का मांगते हैं, किताब भी आपके लिए तोहफा है, तोहफा माह रमजान के नाम से, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको तोहफा देंगे। वो मेरे शेख का वाज है, उसको भी आप पढ़ें और के रमजान शरीफ कैसे मोहब्बतों से और बरकतों से गुजारे। अल्लाह दुआ कीजिए। चलो बस अल्लाह ताला या अल्लाह अपनी रहमत से अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना कुर्ब अता फरमा दीजिए। या अल्लाह ताला हम तो बहुत ही अहमक और बेवकूफ बंदे हैं, हम मोहब्बतों से वाकिफ भी नहीं है। आपकी रहमत से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों को पाक और साफ फरमा, हमें इस्तिग़फ़ार सच्चे इस्तिग़फ़ार और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा कर। या अल्लाह वो मोहब्बत भरे आंसू अता फरमा जो हमारे दिलों को पाक और साफ फरमा दें और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत के काबिल बना दीजिए। अपना क़ुर्ब खास अता फरमा दीजिए, अपने ताल्लुक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इस्लाम की हकीकत हम पर खोल दे, ईमान की हकीकत को हम पर खोल दे, अपनी मार्फत से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा दीजिए। अल्लाह अपने जिक्र की तौफीक अता फरमा कर हमारे दिलों में रोशनियां पैदा फरमा दीजिए, हमारी जिहालत को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए, और अल्लाह हमारे गुनाहों की आदत को अपनी फरमा बरदारी की आदत से तब्दील फरमा दीजिए, हमारी खताओं को माफ फरमा। या अल्लाह हमारे जाहिर को अपने प्यार के काबिल बना, हमारे बातिन को अपने प्यार के काबिल बना, अपनी रहमत के सदके में हमारे गंदे अखलाक को अच्छे अखलाक से तब्दील फरमा दीजिए, और मोहब्बत से दीन पर अमल की तौफीक अता फरमा, मोहब्बत से ईमान और इस्लाम की तकमील फरमा दीजिए। अल्लाह अपनी रहमत के सदके में हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ताला सेहत जिस्मानी भी अता फरमा, सेहत रूहानी भी अता फरमा, हम सबको रिज़्क हलाल आफियत फरावानी और आसानी के साथ अता फरमा। अल्लाह जो अपनी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए फिक्रमंद हैं उनको नेक साले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा, जौजैन में मोहब्बत कायम फरमा। अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े में हमारे जो प्यारे दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं उनकी बेहिसाब मगफरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा, उन पर रहमत नाजिल फरमा, और हम सबको सलामती ईमान और सलामती आज़ा के साथ दुनिया में रखिए, और सलामती ईमान सलामती आदा के साथ दुनिया से ले जाइए। या अल्लाह हमारे इस मुल्क ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमा, कि इस नजरिए की बुनियाद पर आपने हमें यह मुल्क अता फरमाया है, और या अल्लाह इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, अपनी रहमत से यह हमारे दीनी मराकिस की हिफाजत फरमा और हमारे जुमला दीनी खुद्दाम की हिफाजत फरमा, अपनी रहमत से एक एक मुसलमान की हिफाजत फरमा, और आलम में जहां मुसलमान मजलूमीन है अपनी रहमत से उनकी मदद फरमा, और हम सबको तौफीक अता फरमा कि हम जान से माल से और आबरू से हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। या अल्लाह मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमा। अल्लाह अपनी रहमत के सदके में मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा, और अपनी रहमत से हमारे इसमें बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे इसमें बैठने को कबूल फरमा। اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه